تو مولانا ان اور اذا کی بحث چل رہی تھی، انہوں نے آپ کو بتلایا کہ ان اور اذا چونکہ تعلیق کے لیے آتے ہیں تو لہذا اس کے دونوں جملوں میں سے ان دونوں کے ہر ایک جملے کا فعلی اور استقبالی ہونا ضروری ہے بھئی. یعنی ان بھی دو جملوں پر داخل ہوتا ہے، شرط اور جزا پر، اسی طرح اذا بھی شرط اور جزا پر. تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے دونوں جملے بھئی، شرط بھی، اذا کی بھی شرط اور جزا، ان کی بھی شرط اور جزا، ان کا فعلیہ ہونا بھی ضروری دونوں جملوں کا اور استقبالیہ ہونا بھی ضروری ہے. تو دونوں فعلیہ ہوں گے، اسمیہ نہیں ہوں گے، اور دونوں استقبالیہ جملے ہوں گے مولانا، مضارع کے صیغے آئیں گے بھائی، ماضی کے صیغے نہیں آئیں. لیکن کبھی کبھار اس کی مخالفت کی جاتی ہے کسی نقطے کی وجہ سے، اور وہ ایک نقطہ انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کیا، کہ ابراز غیر الحاصل فی معرض الحاصل، کہ غیر حاصل کو کس کے درجے میں دکھلانا مقصود ہوتا ہے، حاصل کے درجے میں. ایک چیز حاصل نہیں لیکن اس کو حاصل کے درجے میں دکھایا جاتا ہے، ظاہر کیا جاتا ہے، اور اس وجہ سے مضارع کے بجائے کون سا صیغہ لے آتے ہیں، ماضی کا صیغہ. کیونکہ حاصل کس زمانے میں ہوگی چیز بھائی، جو حاصل ہو چکی ہے وہ کب ہے، ماضی میں. تو ان وغیرہ کے ساتھ آنا تو مضارع چاہیے، لیکن کبھی کبھار کیا کرتے ہیں، ماضی لے آتے ہیں. کس لیے لے کر آتے ہیں، ایک غیر حاصل چیز کو کس کے درجے میں دکھلانا ہے، حاصل چیز کے درجے میں دکھلانا ہے. یہ ایک نقطہ ہے. کس چیز کا نقطہ ہے بھائی، آپ جملہ کون سا لانا چاہیے تھا ان وغیرہ کے ساتھ، مضارع کا، اور لائے کون سا، ماضی کا. تو یہ آپ نے عدول کیا، اور اس کے لیے نقطہ کیا بتلایا انہوں نے، غیر حاصل کو کس کے درجے میں دکھا رہے ہیں، حاصل کے درجے میں. اب یہ غیر حاصل کو حاصل کے درجے میں کیوں دکھاتے ہیں، اس کی چار وجہیں انہوں نے بیان کی بھائی. غیر حاصل کو حاصل کے درجے میں آپ اس لیے دکھلاتے ہیں کیونکہ اسباب بڑے قوی ہوتے ہیں، تو اس چیز کے اسباب بڑے قوی ہیں، ایک وجہ یہ. جیسے انہوں نے مثال ذکر کی تھی اشتراکی، ان اشترینا، ماضی کا صیغہ استعمال کیا، حالانکہ کیا ہونا چاہیے تھا، ان نشتری ہونا چاہیے تھا، لیکن اسباب شراء کے سارے موجود ہیں، چیز بھی موجود ہے آپ کے پاس، سامان خریدنے کے لیے رقم بھی موجود ہے، اسباب سارے موجود ہیں، تو اس وجہ سے قوت اسباب کی وجہ سے اب آپ نے کیا کہہ دیا، ان اشترینا. تو غیر حاصل کو حاصل کے درجے میں دکھایا کس لیے، کہ اسباب بڑے قوی ہیں. یا اس لیے ایسا، غیر حاصل کو حاصل کے درجے میں اس لیے دکھایا جاتا ہے کہ وہ چیز، اس کا وقوع بڑا یقینی ہوتا ہے، جب اس کا ہونا نہایت یقینی ہے تو ہم اس کو کس کے درجے میں اتار لیتے ہیں، گویا کہ حاصل ہی ہے. تو غیر حاصل کو کس کے درجے میں اتار لیا، اور مضارع کے بجائے کون سا صیغہ لے آئے، ماضی کا. دو وجہ ہیں. تیسری وجہ تفاعل کے طور پر، کہ غیر حاصل کو آپ نے حاصل کے درجے میں دکھایا کس وجہ سے، نکفالی کے طور پر. مخاطب ایک چیز کو پسند کرتا ہے تو آپ نے نکفالی کے طور پر اس کو کیا کیا، حاصل کے درجے میں دکھلایا کہ اس سے مخاطب کو خوشی حاصل ہوگی. مثلا مخاطب کیا چاہتا ہے، کہ مجھے آخرت میں کیا حاصل ہو، کامیابی حاصل ہو. تو آپ نے کیا کہا، ان ظفرتا، حالانکہ کہنا کیا چاہیے تھا، ظفرتا تو ماضی کا صیغہ ہے اور آخرت تو ابھی آنے والی ہے، آپ نے کیا استعمال کی، کہنا کیا چاہیے تھا آپ کو، ان تظفر کہنا چاہیے تھا، اگر تم کامیاب ہوئے. تو یہی مقصد ہے، یہی مطلوب ہے. لیکن آپ نے تظفر کے بجائے کون سا صیغہ استعمال کیا؟ ماضی کا صیغہ استعمال کیا. کس لیے؟ نکفالی کے طور پر کہ آپ نے اس غیر حاصل چیز کو کس کے درجے میں اتار لیا؟ حاصل چیز کے درجے میں اتار لیا. مخاطب خوش ہوگا بھئی جو ایک چیز مطلوب ہے آپ نے پہلے اس کے سامنے کس کے درجے میں اتار لی؟ گویا کہ حاصل ہو چکی. اور اظہار رغبتی یہ چوتھی وجہ ہے. غیر حاصل کو کس چیز کے درجے میں اتارتے ہیں؟ کس وجہ سے؟ اظہار رغبت کی وجہ سے. یعنی متکلم اپنی رغبت ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ یہ چیز مجھے بڑی مرغوب ہے تو کیا کہتا ہے؟ ان ظفرت بحسن العاقبت فہو المرام. تو کیا اصل میں کیا کلام ہونا چاہیے تھا؟ ان ظفر تو بھئی یہ تو ماضی ہے. مضارع کیا؟ ان اظفر بحسن المعاقبتی. کیونکہ مستقبل ہے اور مستقبل کے لیے مضارع کا صیغہ ہونا چاہیے لیکن ماضی کا صیغہ استعمال کیا. کس لیے؟ اظہار رغبت کے لیے. غیر حاصل چیز کو حاصل کے درجے میں اتار لیا رغبت کی وجہ سے. متکلم بتلانا چاہتا ہے کہ آخرت کی کامیابی مجھے بڑی مرغوب ہے. تو یہ چار وجہیں ذکر ہوئیں بھئی. غیر حاصل چیز کو کس کے درجے میں اتارتے ہیں؟ حاصل چیز کے درجے میں. اول کس وجہ سے؟ قوت اسباب کی وجہ سے. ثانی کس وجہ سے؟ اس کے وقوع یقینی ہونے کی وجہ سے. ثالث کس وجہ سے؟ تفاعل. اور چوتھی وجہ اظہار رغبت کی وجہ سے. تو اس اظہار رغبت کے اندر بھئی اظہار رغبت کے طور پر کیسے بھئی غیر حاصل کو آپ حاصل کے درجے میں اتارتے ہیں؟ اس کی مصنف نے پھر تشریح کی تھی اور بتلایا تھا کہ جب کسی چیز کا جو طالب ہوتا ہے اس کے دل میں رغبت جب بڑھ جاتی ہے کسی چیز کی تو اکثر اس کا تصور رہتا ہے اسے اور کئی مرتبہ اسے یہ خیال گمان گزرتا ہے گویا کہ وہ چیز اسے حاصل ہو ہی چکی ہے. ایک چیز ہے بھئی اس کے لیے انسان کو بہت زیادہ اس کی طلب ہے تو کیا ہوگا اس کا اکثر و بیشتر اس کے ذہن پر اس کا خیال اور تصور رہے گا تو وہ گویا اس کو حاصل ہے. بعض اوقات ایسی متخیل ہو جاتی ہے وہ اپنی رغبت بتلانے کے لیے کیا کرتا ہے اس کو کس کے درجے میں اتار لیتا ہے. وعلیہ ای علی استعمال الماضی مع ان لاظہار الرغبت فی الوقوع ورد قوله تعالی. اور اسی پر وارد ہوا ہے اللہ کا یہ قول ان ارادنا تحسنا وعلیہ ان ارادنا تحسن. اور اسی پر وارد ہوا ہے اللہ کا یہ قول ان ارادنا تحسنا. بھئی کس پر وارد ہے؟ علامہ طبطانی نے آپ کو بتلایا بھئی اے علی استعمال الماضی مع ان کہ یہاں پر بھی کیا کیا گیا ہے ان کو کس کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے اور کس لیے؟ اظہار رغبت فی الوقوع کی. یہاں بھی رغبت کا اظہار ہے وقوع کے اندر. تو جیسے اوپر والی مثال میں تھا کہ غیر حاصل چیز کو حاصل چیز کے درجے میں اتارتے ہیں کس وجہ سے؟ رغبت کا اظہار کرنا مقصود ہوتا ہے رغبت بتلانی مقصود ہوتی ہے. اسی پر اللہ کا یہ قول بھی ہے ان ارادنا تحسنا یہاں پر بھی ان کے ساتھ کس کو لے کر آئے ماضی کا صیغہ ذکر کیا گیا یہ بتلانے کے لیے کہ یہ تحسن بڑا مرغوب ہے. یہ تحسن اور عفت کیا ہے؟ بڑا بڑی مرغوب چیز. وعلیہ ای علی استعمال الماضی مع ان اور اسی پر یعنی کہ استعمال ماضی کس کے ساتھ؟ ان کے ساتھ ہو لاظہار رغبتی. اور یہ کس لیے ہو بھئی ماضی کے استعمال ان کے ساتھ؟ اظہار رغبت کے لیے کسی چیز کے وقوع میں. اسی پر وارد ہوا ہے قوله تعالی اللہ کا یہ قول بھی وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَائِ اور تم مجبور نہ کرو اپنی باندیوں کو عَلَى الْبِغَائِ زنا پر ان اردنا تحسنا اگر وہ ارادہ کریں پاک دامنی کا اور عفت کا. قرآن میں کیا آیا ہے بھئی کہ اگر تمہاری باندیاں عفت اور پاک دامنی چاہتی ہیں تو انہیں زنا پر مجبور نہ کرو. تو تو یہاں ان آیا بھائی، اور ان کے ساتھ کیا ذکر تھا، کون سا صیغہ آنا چاہیے؟ مضارے کا صیغہ آنا چاہیے، لیکن یہاں پر ان کے ساتھ کون سا صیغہ ذکر؟ ماضی کا، تو یہاں عدول ہوا کس سے؟ اصل سے، اور اصل سے عدول کسی نقطے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور وہ نقطہ یہاں کیا ہے؟ غیر حاصل کو کس کے درجے میں اتارا؟ حاصل، نقطہ تو یہی ہوگا ہر جگہ پر، تو غیر حاصل کو حاصل کے درجے میں اتارا، اور یہ کیوں اتارا غیر حاصل چیز کو حاصل کے درجے؟ اظہار رغبت کے لیے کہ یہ پاک دامنی بڑی مرغوب چیز ہے، پاک دامنی بڑی مرغوب چیز ہے. اس پر اشکال ہوتا ہے مولانا کہ وعلیہ مصنف نے انداز کیوں بدلا بھائی؟ اسی پر ہے اللہ کا یہ قول بھی. تو جواب یہ مولانا، وجہ یہ کہ ما قبل میں مثال گزری تھی کیا، نحو ان ظفرت بحسن العاقبت فہو المرام، یہ مثال گزری تھی، اور آگے بھی کہہ رہے ہیں وعلیہ، اسی کے ساتھ ذکر کیا جاتا یا نحو وغیرہ کے ساتھ ذکر کیا جاتا، یہ علیہ یہ الگ انداز کیوں لے کر آئے؟ وجہ یہ کہتے ہیں کہ فرق ہے دونوں مثالوں میں بھائی. پہلی مثال تھی انسانی کلام کی، اور دوسری مثال کس کی ہے؟ اللہ کے کلام کی. اور اللہ تعالی جو ہیں رغبت سے منزہ ہیں، اللہ تعالی رغبت سے منزہ ہیں اور پاک ہیں. یہ انسان ہے کہ اس چیز کی رغبت ہوتی ہے کہ یہ ہو جائے، اور اللہ تعالی رغبت سے پاک ہیں مولانا. تو یہاں رغبت سے مراد اللہ کی کامل رضا مراد ہے. کیا مراد ہے؟ کامل رضا. تو یعنی اللہ تعالی بتلانا چاہتے ہیں کہ میری کامل رضا کس چیز کے ساتھ ہے، کس میں ہے؟ پاک دامنی میں ہے. کس میں ہے؟ پاک دامنی میں کامل رضا ہے. تو اس کو الگ انداز میں ذکر کیا، حیث لم یقل ان یریدنا بھائی، حیثیت کی یہ نہیں فرمایا اللہ تعالی نے ان یریدنا، حالانکہ ان یریدنا مقام تھا ان یریدنا کا. یہ بات سمجھ میں آگئے کہ یہاں پر اصل میں کیا کلام کیا ہے تقاضا کرتا ہے، کس طرح ہو؟ ان یریدنا بھائی، ان تقاضا کرتا ہے کہ میرے ساتھ مضارے آئے، تو ان یریدنا ہونا چاہیے، لیکن عدول کیا گیا کس کی طرف؟ ماضی کی طرف، ماضی کی طرف بھائی، اظہار رغبت کے لیے. اس پر ایک اشکال ہوتا ہے بھائی، شرط کیا ہوئی؟ تم اپنی باندیوں کو مجبور نہ کرو زنا پر، اگر وہ کس کو چاہیں؟ پاک دامنی کو چاہیں. معلوم اس سے یہ ہو رہا ہے بظاہر، اگر وہ پاک دامنی کو نہ چاہیں تو زنا پر مجبور، یہ مفہوم ہو رہا ہے نا. تم اپنی باندیوں کو مجبور نہ کرو زنا پر، اگر وہ کس کو چاہیں؟ کیا مفہوم ہوا؟ اگر پاک دامنی نہیں چاہتی تو پھر زنا پر مجبور کر سکتے ہو. یہ اشکال ہو رہا ہے بھائی، یہ اشکال دیکھیے، پہلے اشکال پڑھ لیں. فَإِن قِيلَ، اگر یہ اعتراض کیا گیا، تعلیق النہی عن الاکراہ، کہ یہ جو معلق کرنا ہے کس چیز کو؟ نہی عن ال، یہ جو نہی آئی ہے ہمارا نا اکراہ سے، مجبور کرنے سے جو منع کیا گیا ہے، اس کو معلق کیا گیا ہے، کس کے ساتھ معلق کرنا ہے ہمارا نا؟ بِعِرَادَتِهِنَّ تَحَسُّنَا، ان کے پاک دامنی کے ارادے کے ساتھ، یعنی ان کو مجبور نہ کرنا، یہ معلق ہے ان کے پاک دامنی کے ارادے کے ساتھ، یعنی جب یہ پاک دامنی کا ارادہ کریں تو ان کو مجبور نہ کرو. یشعر، یہ خبر دیتا ہے، بجواز الاکراہ، کہ مجبور کرنا جائز ہے، عند انتفائها، جب ارادہ تحسن کیا ہو؟ منتفی. یعنی بھئی مجبور نہ کرو جب کیا ہو؟ ارادہ تحسن ہو، اور جب ارادہ تحسن نہ ہو تو پھر مجبور کرنا جائز ہے. علامہ ہوا مقتضی تعلیق بشرط، بنا پر اس کے جو کہ مقتضی ہے، کس کا؟ تعلیق بشرط. تعلیق بشرط یہ تقاضا کر رہی ہے کہ جب یہ شرط نہ ہو تو مشروط بھی نہ ہو، جب شرط نہ ہو تو مشروط بھی نہ ہو. اس کے علامہ تستزانی دو جواب ذکر کریں گے مولانا. پہلا جواب یہ کہتے ہیں کہ اول تو پہلے ہمارے نزدیک تو ویسے ہی مولانا مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے، لیکن بظاہر یہاں سے مفہوم تو ہو رہا ہے، تو جواب یہ مولانا کہ وہ لوگ جو مفہوم مخالف کے قائل ہیں وہ مفہوم مخالف اس وقت لیتے ہیں جبکہ شرط کا کوئی اور فائدہ نہ ہو، شرط کا کوئی اور فائدہ، اگر شرط کا کوئی اور فائدہ ہو تو پھر وہ بھی مفہوم مخالف مراد نہیں لیتے، اور کہتے ہیں یہاں ممکن ہے مبالغہ بتلا، مبالغہ کرنا مقصود ہے نہیں عن الاکراہ کے اندر، نہیں عن الاکراہ میں کیا بتلانا مقصود ہے، مبالغہ کرنا مقصود ہے، یہ بتلانا کہ بھئی جب وہ باندیاں، حالانکہ باندی ایسی چیز ہے کہ ادنا درجے کی ذات ہے اور ان کا میلان بھی ہے کس کی طرف، زنا کی طرف، جب وہ ارادہ عفت رکھتی ہیں تو ان کے آقا زیادہ لائق ہے اس بات کا کہ وہ بھی کس چیز کا ارادہ کرے رکھے، عفت کا ارادہ، جب وہ ادنا درجے کی ذات جو ہے کس چیز کو چاہتی ہے، پاک دامنی کو چاہتی ہے، تو اعلیٰ درجے کی ذات کو بطریق اولا کیا چاہیے، پاک دامنی کا ارادہ کرنا چاہیے، تو یہاں مبالغہ کرنا مقصود ہے، مبالغہ بھائی، تو یہ ایک فائدہ زائد ہوا، جب فائدہ زائد ہو جہاں پر وہاں پر مفہوم مخالف مراد نہیں لیتے. اجیب بی ان القائلین، جواب دیا گیا ہے کہ جو قائلین جو ہیں، قائلین کس چیز کے قائلین بھائی، بی ان التقید بی شرطی، کہ یہ جو قید کیا جاتا ہے شرط کے ساتھ، یہ دلالت کرتا ہے عن نفی الحکم، کس چیز پر، نفی حکم پر، عند انتفائہ، کس چیز پر نفی حکم پر کب دلالت کرتا ہے بھئی، جب آپ نے کسی چیز کو شرط کے ساتھ معلق کر دیا تو جب شرط ہے مشروط ہے، شرط نہیں تو مشروط بھی مشروط نہیں، تو یہ دلالت کرتا ہے کہ جب علی نفی الحکم، کہ حکم بھی منتفی ہوگا، عند انتفائہ، جب کیا نہ ہو، جب شرط نہ ہو، جب شرط نہ ہو تو حکم بھی منتفی ہو جائے گا. بھئی دیکھیے آپ کہتے ہیں مثلا ایک شخص کہتا ہے ان دخلت دار فانت طالق، اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے، تو دیکھو طلاق کب آئے گی، ہاں تو مشروط اس وقت آئے گا جب شرط پائی جائے گی، اور جب شرط نہیں تو مشروط بھی، دخول دار نہیں تو طلاق بھی نہیں، تو شرط دلالت کرتی ہے کہ حکم بھی منتفی ہے عند انتفائہ، جب شرط کیا ہو، جب شرط منتفی ہے تو حکم بھی منتفی ہوگا. تو یہ وہ جو یہ کہنے والے ہیں کہ تقیید بھی شرط دلالت کرتی ہے نفی حکم پر انتفائے، بھئی ترجمہ دیکھو غور سے، بھئی ترجمہ یہاں ذرا مشکل ہے بھئی. جواب دیا گیا کہ وہ لوگ جو یہ کہنے والے ہیں کہ کیا کہنے والے ہیں بھئی، کہ تقیید بھی شرط دلالت کرتی ہے نفی حکم کی، نفی پر دلالت کرتی ہے، کب بھائی حکم کی نفی پر دلالت کرتی ہے، عند انتفائہ، جب کیا ہو، شرط منتفی ہو. انما، تو یہ لوگ یقولون بہ، یہ مفہوم مخالف کے قائل ہیں، کب، اذا لم یظہر للشرط فائدۃ اخرى، جبکہ شرط کے لیے کوئی اور فائدہ ظاہر نہ ہو. تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی جب کسی چیز کو آپ نے شرط کے ساتھ مقید کر دیا تو یہ شرط کے ساتھ مقید کرنا دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ شرط ہے تو مشروط ہے، شرط نہیں تو مشروط بھی، وہ اس بات کے قائل اس وقت ہیں جب کہ شرط کا کوئی اور فائدہ، جب شرط کا کوئی اور فائدہ نہیں ہوگا تو اس وقت شرط کے منتفی ہونے سے مشروط بھی کیا ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی اور فائدہ ہو تو پھر شرط کے منتفی ہونے سے مشروط کا منتفی. وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ فَائِدَتُهُ فِي الْآيَةِ الْمُبَالَغَةَ، اور ممکن ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہو مولانا، اس شرط کا مبالغہ مقصود ہو، فی نہی عن الاکراہ، نہی عن الاکراہ کے اندر مبالغہ، یعنی انہن اذا اردنا العفت، یعنی جب وہ باندیاں جب ارادہ کرتی ہیں عفت اور پاک دامنی کا، فالمولا احق بارادتها، تو مولا زیادہ ان کا آقا زیادہ حقدار ہے ارادہ عفت کا کہ وہ عفت کا ارادہ کرے. یہ ایک جواب ہوا بھائی کہ یہاں پر شرط کے منتفی ہونے سے حکم کا منتفی ہونا لازم نہیں آئے گا، کیونکہ یہاں شرط ایک اور فائدہ بھی دے رہی ہے، اور وہ شرط کیا، وہ کیا ہے فائدہ؟ مبالغہ. تو یہاں مبالغت پیدا کرنے کے لیے ایسا کیا گیا، لہذا اب مفہوم مخالف آپ یہاں پر نہیں لے سکتے. دوسرا جواب، ایضاً دلالت الشرط علی انتفاء الحکم، کہ یہ جو شرط کی دلالت ہے کس چیز پر؟
حکم کے منتفی.
ہاں، یعنی جب شرط منتفی ہوگی تو حکم بھی کیا ہو جائے گا؟ انما ہوا بحسب الظاہر، یہ ظاہر کے حساب سے ہے. والاجماع القاطع علی حرمت الاکراہ مطلقا قد عارضہ، اور اجماع، بھئی آپ نے مفہوم مخالف یہاں آ رہا ہے، اور مفہوم مخالف کلام سے ظاہر ہو رہا ہے، کلام سے ظاہر ہو رہا ہے. یوں لگتا ہے کہ جب وہ ارادہ تحسن نہ کریں تو پھر ان کو کیا کر سکتے ہو؟ زنا پر مجبور. کہتے ہیں یہ کلام کے ظاہر سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اجماع ہے، اجماع ہے، اور اجماع کیا ہے؟ قطعی دلیل. تو اس اجماع کی وجہ سے یہ ظاہر مدفوع اور دور ہو جائے گا. ظاہر کیا سمجھ آ رہا ہے بھائی کلام سے سمجھ میں؟ اگر وہ پاک دامنی کا ارادہ نہیں کرتی تو پھر ان کو زنا پر مجبور کر سکتے ہو، یہ ہے ظاہر. اور اجماع قطعی ہے مولانا. اجماع کیا کہتا ہے مولانا؟ کہ کسی صورت میں بھی ان کو مجبور نہیں کر سکتے. تو اجماع اس ظاہر کے مقابلے میں آ گیا، تو اجماع کی وجہ سے اب یہ ظاہر کیا ہوا؟ ختم ہو گیا. والاجماع القاطع، اور اجماع جو کہ قطعی ہے، علی حرمت الاکراہ، وہ کس پر ہے؟ حرمت اکراہ پر ہے، کہ مجبور کرنا حرام ہے مطلقاً، چاہے مطلقاً یعنی ارادہ ہو ان کا یا ارادہ نہ ہو. قد عارضہ، یہ اجماع اس کے مقابل ہوا اس ظاہر کے. والظاہر یدفع بالقاطع، اور ظاہر مدفوع ہوگا، دور ہوگا، کس کی وجہ سے؟ قطعی چیز کی وجہ سے دور ہو جائے گا. بہت سمجھ میں آئی یہاں تک بھائی؟ اس کا ایک اور جواب بھی ہے مولانا کہ یہ شرط واقع کے اعتبار سے ہے. یہ شرط کس اعتبار سے ہے؟ واقع کے اعتبار سے ہے، کیونکہ یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی تھی جن کو، جو اپنی باندیوں کو کیا کرتے تھے؟ مجبور کرتے تھے زنا پر، تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. نیز مولانا مجبور کرنا اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب کہ وہ ان کا ارادہ مخالف ہو. ان کا ارادہ کیا ہو؟ ایک شخص ایک کام کو نہیں چاہتا، پھر اس کام کے لیے اس کو کہا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجبور. اور ایک کام کو خود بھی چاہتا ہے اور اس کو کام کا کہا جائے، اس کو مجبور کرنا کہتے ہی. اور قرآن میں تو آیا کہ ان کو مجبور نہ کرو، اور مجبور کرنا ہو ہی اسی وقت سکتا ہے جبکہ وہ کس چیز کا ارادہ کر رہی ہوں؟ پاک دامنی کا ارادہ کر رہی ہوں. اور اگر وہ پاک دامنی کا ارادہ ہی نہیں کرتی تو پھر تو مجبور کرنا ہے ہی نہیں بھائی. بات سمجھ میں آئی سب کو؟ قال السکاکی اول التعریض، علامہ سکاکی فرماتے ہیں یا تعریض کے لیے، یا تعریض کے لیے. بھئی انہوں نے بتلایا کہ ان کے ساتھ فعل مضارع آنا چاہیے، لیکن ہم کبھی کبھار کیا کرتے ہیں؟ ماضی لے آتے ہیں، اس صرف ایک نقطے کی وجہ سے، اور وہ نقطہ کیا ہے؟ غیر حاصل کو حاصل کے درجے میں بتلانا ہے. اور یہ حاصل کے درجے میں کیوں بتلانا چاہتے ہیں؟ اس کی کتنی وجہیں ذکر ہوئی تھیں؟ چار وجہیں ذکر ہوئی تھیں. اب پانچویں وجہ بھی اس کی ذکر کر رہے ہیں، پانچویں وجہ کہ غیر حاصل کو حاصل کے درجے میں کیوں اتارتے ہیں. علامہ سکاکی فرماتے ہیں للتعریض، تعریض کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ جی، ای ابراز غیر الحاصل فی معرض الحاصل، ظاہر کرنا غیر حاصل کو حاصل چیز کے درجے میں. اما لما ذکر، یا تو اس وجہ سے ہوا جو مذکور ہوئی، یعنی وہ جو چار چیزیں تھیں ان کی وجہ سے ہوگا غیر حاصل کو حاصل کے درجے میں اتارنا. و اما للتعریض، یا کس وجہ سے ہوگا؟ تعریض کی وجہ سے آپ غیر حاصل کو حاصل کے درجے میں اتاریں گے. تعریض کس کو کہتے ہیں بھائی؟ کہتے ہیں بھی ان ینسب الفعل الی احد والمراد غیرہ، کہ فعل کی نسبت ایک کی طرف کی جائے اور مراد کیا ہو؟ بھئی آپ اپنے ساتھی کو ایک کلام کہتے ہیں لیکن مقصود وہ نہیں ہے، سنانا آپ ایک تیسرے کو چاہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعریض کہتے ہیں، تعریض کہتے ہیں. بات سمجھ میں؟ بِأَن يُنسَبَ الْفِعْلُ إِلَىٰ أَحَدٍ، کے نسبت کی جائے فعل کی ایک کی طرف، والمراد غیره، اور مراد غیر ہوں، جیسے اللہ کا یہ قول ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور تحقیق وحی کی گئی ہے آپ کی طرف اور إِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان کی طرف بھی جو آپ سے پہلے تھے، کیا وحی کی گئی ہے؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اگر آپ نے شرک کیا تو البتہ آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، آپ کا عمل کیا ہوگا؟ ضائع ہو جائے گا. فالمخاطب هو النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مخاطب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وعدم اشراکہ مقطوع به، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شرک شریک نہ بنانا، یعنی اللہ کا شریک کسی کو نہ بنانا، یہ شریک نہ بنانا مقطوع بھی، یہ کیا ہے؟ قطعی چیز ہے. لیکن جی ابھی لفظ الماضی، لیکن یہاں لایا گیا اس کو مولانا ماضی کے لفظ کے ساتھ، ابرازا للاشراك الغير الحاصل في معرض الحاصل على سبيل الفرض والتقدير، کہ اشراک جو کہ غیر حاصل تھا اس کو کس کے درجے میں اتار لیا؟ حاصل کے درجے میں اتار لیا، علی سبیل الفرض والتقدیر، فرض و تقدیر کے طریقے پر، یعنی فرض کے طریقے، فرض کرتے ہوئے اس کو کس کے درجے میں اتار لیا؟ حاصل کے درجے میں اتار لیا. تعریضاً، اشارہ کرتے ہوئے، لمن صدر عنہم الاشراک، کہ جن سے کس چیز کا صدور ہوا ہے؟ اشراک کا صدور ہوا ہے. بِأَنَّهُ قَدْ حَبِتَتْ أَعْمَالُهُمْ، بھئی صورت کے ان کے اعمال کیا ہوئے؟ ضائع ہوئے. اچھا، مولانا علامہ سکاکی فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار ان کے ساتھ ماضی کا صیغہ لاتے ہیں، غیر حاصل کو حاصل کے درجے میں اتارتے ہیں، کس وجہ سے؟ تعریض کے لیے، کہ ایک بات ایک فعل کی نسبت ایک کی طرف ہوتی ہے اور سنانا دوسرے کو. جیسے اس آیت کے اندر لئن اشرکتا میں ان کے ساتھ کیا ذکر کیا گیا؟ ماضی کو ذکر کیا گیا، اور یہ ایسا کس لیے کیا گیا؟ تعریض کے لیے، اشارہ کرنا مقصود ہے کس کی طرف؟ وہ کفار جنہوں نے شرک کیا، جو شرک کرنے والے ہیں، ان کی طرف اشارہ مقصود ہے. بھائی تو مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے شرک کا صدور نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں ہوا. اس کے باوجود ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے کیا کہا گیا؟ لئن اشرکتا، اگر آپ نے شرک کیا آپ کے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ ضائع ہو جائیں گے. تو اس کی تعریض ایسا کس لیے کیا گیا؟ ایک تو اس میں بتلایا یہ گیا مولانا کہ دو فائدے ہوئے، بھائی دو فائدے ہوئے. ایک تو یہ فائدہ ہوا کہ وہ ذات جو سب سے اعلی و ارفع ہے، وہ اگر شرک کر لے تو اس کے تمام عمل کیا ہوں گے؟ تو ادنا کا کیا پوچھتے ہو، اس کے تو بطریقے اولا کیا ہیں؟ سارے عمل ضائع ہو جائیں. دوسرا، تعریف کے اندر کیا خطاب ایک کو ہو رہا ہے اور سنانا، تو یہ خطاب تو ہونا چاہیے تھا کفار کو کہ تم نے شریک بنایا ہے اللہ کا، لہذا تمہارے سارے عمل کیا ہوئے؟ ضائع ہو گئے، ضائع ہو گئے، ساری نیکیاں ختم ہوئے. تو یہاں خطاب ان کو نہیں کیا گیا، بلکہ خطاب کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ کفار اتنے ذلیل، اتنے حقیر ہیں کہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ خطاب کیا جائے. وہ جانوروں کی مانند ہیں، خطاب کے لائق ہی نہیں. تو یہاں پر مولانا دیکھیے دوبارہ، لئن اشرف المخاطب، مخاطب ہیں اور حضور کا شرک نہ کرنا یقینی ہے، لیکن ماضی کے لفظ کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ اشراک کے شرک جو غیر حاصل تھا اس کو کس کے درجے میں اتارا؟ حاصل کے درجے میں، علی سبیل الفرض والتقدیر، فرض کے طریقے پر. تعریضاً، اشارہ کرتے ہوئے، ان لمن صدران ہم الاشراک، جن سے کیا کس چیز کا صدور ہوا ہے؟ جن سے اشراک کا صدور ہوا ہے کہ ان کے عمل ضائع ہو گئے. تو ان کو ڈانٹنا مقصود ہے مولانا، ڈانٹنا. بھائی کما اذا شتم کا احد، جیسے کہ آپ کو کوئی شخص گالی دے، فتقول آپ کہتے ہیں واللہ ان شتمنی الامیر لضربتہ، آپ کو کس نے گالی دی بھائی، آپ نے کیا کہا، واللہ اگر مجھے صدر بھی گالی دے دے تو میں اس کی بھی کیا کروں گا، پٹائی کروں گا بھائی، اس کی پٹائی کروں گا بھائی، سمجھ میں آیا بھائی، کان پکڑوا کے جوتے لگائیں گے. تو اب آپ نے امیر کا ذکر کیا، لیکن سنانا کس کو مقصود ہے بھائی، مراد کون ہے یہاں پر، وہ شخص کہ جب وہ بھی پٹائی، اس کی بھی میں پٹائی کروں گا تو یقیناً تو بھی کس چیز کا مستحق ہے، پٹائی کا مستحق ہے. تو اس کو کہتے ہیں تعریض. ولا یخفا انہ لا معنی للتعریض، علامہ سکاکی نے کیا فرمایا کہ کبھی کبھار ان کے ساتھ ماضی لے کر آتے ہیں، کس لیے لے کر آتے ہیں، اب غیر حاصل کو حاصل کے درجے میں اتارتے ہیں، کس وجہ سے، تعریض کی وجہ سے، تعریض کی وجہ سے. تو یعنی اس جب آپ نے مضارے کے بجائے ماضی کو استعمال کیا تو آپ نے عدول کیا اصل سے، اور اصل سے عدول کیا جاتا ہے ہمیشہ کسی نقطے کی وجہ سے، اور وہ نقطہ یہاں پر کیا ہے، تعریض ہے، تعریض ہے کہ آپ اشارہ کر رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں. علامہ خلخالی نے اس اعتراض، اس تقریر کو رد کیا بھائی. علامہ خلخالی نے علامہ سکاکی کے اس قول کو رد کیا، دو اعتبار سے رد کیا بھائی، دو اعتبار سے. ایک انہوں نے کیا کہا تھا کہ اس سے سنانا کن کو مقصود ہے، جنہوں نے شرک کیا ہے، جنہوں نے کیا کیا ہے، شرک کیا ہے. علامہ خلخالی فرماتے ہیں نہیں، سب کو، چاہے شرک کیا ہے یا شرک نہیں کیا، سب کو سنانا. تو تعریض صرف شرک کرنے والوں کے لیے نہیں، بلکہ تعریض چاہے شرک کیا ہے یا شرک، سب کے لیے ہے. ایک یہ اعتراض. دوسرا کہ مضارے جو ہے، آپ نے کیا کہا، اے علامہ سکاکی آپ نے یہ کہا کہ ماضی مضارے کے بجائے کیا استعمال کیا، ماضی کو استعمال کیا، تو یہاں پر اس ماضی کی وجہ سے تعریض ہوئی کس کی طرف، غیر کی. اگر ماضی یہاں نہ لے کر آتے بلکہ کیا لے آتے، مضارے لے آتے، تو تعریض نہ ہوتی، تو تعریض نہ ہوتی. علامہ خلخالی فرماتے ہیں آپ کی یہ بات قبول نہیں، یہ بات بھی آپ کی صحیح نہیں ہے. کہتے ہیں تعریض تو یہاں ویسے ہی آ رہی تھی، کیونکہ ایک ایسا فعل کو منسوب کر دیا ایسی ذات کی طرف جو اس سے ممکن ہی نہیں، یعنی شرک جیسے قبیح فعل کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے شرک کا صدور ہو جائے یہ محال ہے. یہ کیا ہے، یہ محال ہے. تو جب ایک ایسے فعل کو ایسی ذات کی طرف منسوب کر دیا جس سے اس کا وقوع ہو ہی نہیں سکتا، تو پتہ خود بخود چل گیا کہ یہاں مراد یہ نہیں ہے، بلکہ مراد کیا ہے بھائی، پیغمبر سے شرک ہو سکتا ہے. اور پھر کہا جائے لئن اشرکتا، معلوم ہوا آپ سے، اور آپ سے تو شرک ہو نہیں سکتا، معلوم ہوا یہ لئن اشرکتا کے ذریعے کس کو سنانا مقصود ہے، غیر کو سنانا مقصود ہے. تو چاہے ماضی نہ بجلاتے، مضارے بھی رہتا، پھر بھی ایک فعل، ایسا فعل جو قبی ہے اور اس کی نسبت آ رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور یہ محال ہے، جب یہ محال ہے تو معلوم ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہیں ہے، بلکہ غیر کو سنانا مقصود ہے، تو تعریض پھر بھی آ جاتی. اعتراض سمجھ میں آیا بھائی، کس طریقے سے، دو طریقے سے رد کیا، ایک آپ نے کیا کہا تعریض صرف کس کو ہے، صرف مشرک شرک کرنے والوں کو تعریض ہے. علامہ خلخالی کیا فرماتے ہیں، سب کو، سب کو ہے بھائی، سب کو سنانا مقصود. اور دوسرا آپ نے کیا کہا، ماضی کو لے کر اس لیے تعریض ہے بھائی، ہم کہتے ہیں ماضی نہ بھی ہوتی یہاں پر کیا ہوتا، مضارے ہوتا، پھر بھی کیا تھی، تعریض پھر بھی تھی، تعریض پھر. جواب اس کے دے رہے ہیں مولانا علامہ تفتازانی، جواب دیں گے بھائی. ولا یخفا، اور یہ بات مخفی نہیں ہے، انہ لا معنی، لا معنی للتعریض، کہ تعریف تو کوئی معنی نہیں ہے، بمن، اس شخص کو لم یستر عنہم الاشراک جن سے شرک کا صدور، بھئی ان لوگوں کو تاریخ کا کوئی علت نہیں ہے، کوئی اس کا سبب نہیں ہے، ایک شخص سے شرک کا صدور ہی نہ ہو اور ان کی طرف اشارہ کیا جائے، یہ درست نہیں. وجہ یہ کہ یہاں تعریف کی گئی، ان کو سنایا گیا کس وجہ سے؟ ڈانٹ کے طور پر. تو جب ایک شخص سے غلطی ہوئی نہیں ہے تو ڈانٹنا کا کیا معنی بھائی؟ ڈانٹا کس پر جاتا ہے؟ جس سے غلطی ہو جائے، جس سے غلطی ہو چکی ہو اس کو ڈانٹا جاتا ہے بھائی. پہلے سے اس جس سے غلطی کے امکان ہو اس کو پہلے سے ہی ڈانٹ دیا جائے، ایسا نہیں ہوتا بھائی، ایسا نہیں ہوتا. جیسے وہ ایک استاد تھا تو پانی منگوایا بھائی، شاگرد سے پانی لے کر آؤ بھائی، گلاس میں شیشے کا گلاس تھا، اس کو پکڑایا جائے پانی لے، ساتھ ہی تین چار تھپڑ بھی لگا دیا. اس نے کہا بھائی یہ کیا کیا آپ نے، تھپڑ کیوں لگایا؟ کہتے ہیں کہ بھائی یہ نہ ہو کہیں راستے میں جائے اور گلاس گرا دے اور گلاس کو توڑ نہ دے شیشے کا گلاس. کہتے ہیں بھائی توڑتا تو پھر بعد میں پٹائی کی جاتی ہے، پہلے سے پٹائی کر رہے ہیں. کہتے ہیں بعد میں مارنے کا کیا فائدہ. تو ہمیشہ غلطی کے بعد کیا کیا جاتا ہے؟ ڈانٹ ڈپٹ غلطی کے بعد ہوتی ہے، غلطی سے پہلے نہیں. اور یہاں پر جب ایک شخص سے شرک کا صدور ہوا ہی نہیں تو ان کی طرف تعریف اور ان کو ڈانٹ ڈپٹ کا کوئی فائدہ، کوئی سبب نہیں اس کا. ولا یخفی انہ لا معنی للتعریض بمن لم یستر عنہم الاشراک، اور بات مخفی نہیں ہے کہ کوئی معنی نہیں ہے تعریف کا ان لوگوں سے، لم یستر عنہم الاشراک جن سے صدور نہیں ہوا شرک کا. وَأَنَّ ذِكْرَ الْمُزَارِعِ لَا يُفِيدُ التَّعْرِيضَ لِكَوْنِهِ عَلَى أَصْلِ. دوسری بات ہے علامہ خلخالی آپ نے یہ کہی کہ مزارع کا ذکر کر دیتے پھر بھی کیا ہو جاتی؟ تعریض ہو جاتی. کہتے ہیں نہیں بھائی، اگر مزارع ذکر کرتے تو پھر تعریض نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ مزارع تو ہے اصل مولانا، ان کے ساتھ آنا ہی کیا چاہیے؟ مزارع. جب ان اپنی اصل پر، جب کلام اپنی اصل پر ہے تو تعریض نہیں. لیکن یہاں پر جب عدول ہوا، اور عدول کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے؟ ماضی لے نقطہ چاہیے، اور وہ نقطہ یہاں پر کیا ہے؟ تعریض ہے. تو جب کلام اپنی اصل پر ہوگا تو نقطہ ہی نہیں والا نا، اور جب اصل سے عدول کیا تو پھر کیا آئے گا؟ نقطہ آئے گا، اور وہ نقطہ کیا ہے؟ تعریض. وَأَنَّ ذِكْرَ الْمُزَارِعِ لَا يُفِيدُ التَّعْرِيضَ، اور یہ کہ مزارع کا ذکر کرنا یہ تعریض کا فائدہ نہیں دیتا. لِكَوْنِهِ عَلَىٰ أَصْلِهِ، کیونکہ کس پر ہوگا کلام؟ اصل پر ہوگا. وَلَمَّا كَانَ فِي هَذَا الْكَلَامِ نَوْ خِفَاءٍ وَضُعْفٍ نَسَبَهُ إِلَى السَّكَّاكِ، اور جب تھا اس کلام کے اندر جی، یہ ایک اور اشکال کا جواب دے رہے ہیں علامہ طفتازانی بھائی. اشکال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ذکر ہوئے ابراز غیر الحاصل فی معرض الحاصل لقوت الاسباب او کون ما هو للوقوع او التفاول او اظہار رغبت اور للتعریض، یہ سارے علامہ سکاکی کا قول چل رہا ہے بھائی. یہ جو چار پانچ وجہیں ذکر ہوئی ساری کس کی چل رہی ہیں بھائی؟ کیا بات ہے، ان چار پانچ میں تو مصنف نے نہیں کہا قال السکاکی، اور آخری میں آ کر کیا کہہ دیا؟ قال. حالانکہ پچھلی چار پانچ میں انہی کی ذکر کردہ وجوہات ہیں. تو جواب دیا مولانا کہ بھائی پچھلی جو تھی باتیں واضح تھیں. کیا تھیں؟ واضح تھیں، ان میں کسی قسم کی مشکل نہیں تھی. اور یہ بات جو تھی تعریض والی، اس کے اندر کچھ خفا تھا، یہ بات پوشیدہ تھی، اور اس کے اندر ضعف بھی تھا کہ علماء اس پر کیا کر رہے ہیں؟ اعتراض کر رہے ہیں. اس وجہ سے اس کو منسوب کر دیا کس کی طرف؟ علامہ سکاکی نے ایسا کہا ہے، میں ایسا نہیں کہتا. وَلَمَّا كَانَ فِي هَذَا الْكَلَامِ نَوْ خِفَائِن، اور جب تھا اس کلام کے اندر مولانا، یعنی یہ تعریض کی جو بات کی، اس میں ایک درجے کا خفا تھا، وَضَعْفٍ، اور ایک درجے کے ضعف تھا، نَسَبَهُ إِلَى السَّكَّاكِ، اس کی نسبت کر دی سکاکی کی طرف، وَإِلَّا فَهُوَ قَدْ ذَكَرَ جَمِيعَ مَا تَقَدَّمَ، ورنہ انہی نے ذکر کیا ہے اس سارے کو جو گزر چکا ہے. ثُمَّ قَالَ، پھر علامہ سکاکی فرماتے ہیں، وَنَذِيرُهُ، اور نذیر کس کی مولانا؟ نذیر لئن اشرکتا کی نذیر فی التعریض، کس کے اندر؟ تعریض کے اندر. بھئی لئن اشرکتا کے اندر کیا بتلایا تھا مصنف نے آپ کو؟ کیا ہوا یہاں پر؟ تعریض ہوئی ہے، اور نسبت ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور اشارہ کس کی طرف ہے؟ مشرکین، اشارہ مشرکین کی طرف ہے. تو جیسے وہاں تعریض ہوئی اسی طرح اللہ کے اس قول میں بھی تعریض ہے وما لی لا اعبد الذی فطرنی، کہ مجھے کیا ہوا کہ میں نہ عبادت کروں اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ بتلاتا ہے کہ یہاں وَمَا لِيَ لَأَعْبُدُ میں تعریض ہے. لَأَعْبُدُ میں کون سا صیغہ آ رہا ہے؟ متکلم. مجھے کیا ہے میں عبادت نہ کروں اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا، اور آگے جا کر کیا آ رہا ہے؟ اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یہ آخر میں مخاطب کا صیغہ ذکر جو ہوا یہ بتلا رہا ہے کہ ما قبل سے بھی کون مراد ہیں؟ مخاطب ہی مراد ہیں، البتہ نسبت اپنی طرف کی. ایوا ما لکم لا تعبدون، تو بات سمجھ میں آئی بھائی؟ جیسے وہاں تعریض ہوئی تھی اسی طرح وما لی لا اعبدو کے اندر بھی کیا ہے؟ تعریض ہے. تعریض ونذیرہ ای نذیر لئن اشرکت، لئن اشرکت کی نذیر ہے. فی التعریض کس چیز میں مولانا؟ صرف تعریض میں ہے. وہ جو ذکر ہوا تھا نا کہ ان اشرکتا میں ان آیا، اور ان کے آنے کے بعد اشرکتا نہیں آنا چاہیے بلکہ کیا آنا چاہیے؟ مضارع کا صیغہ آنا چاہیے. کہتے ہیں یہ مراد نہیں ہے، یہ مراد صرف تعریض کے اندر اس کی نظیر ہے، استعمال ماضی مقام مضارع میں ہو اس کی نظیر نہیں ہے. لا فی استعمال الماضی مقام المضارع فی الشرطی، نہ کہ ماضی کا استعمال کس کی جگہ پر؟ مضارع کی جگہ پر. فی شرط، شرط میں. لتعریض، اور کس لیے؟ تعریض کی. اس کی مثال نہیں ہے، صرف تعریض کی مثال ہے بس. اللہ کا یہ قول ہے وما لی لا اعبد الذی فطرنی، ای وما لکم لا تعبدون، کیا ہوا تمہیں؟ تم عبادت نہیں کرتے. الذی فطرکم، جس نے تمہیں پیدا کیا. بدلیلی، دلیل کیا ہے بھائی اس کے اندر؟ تعریض کیسے کہتے ہیں؟ وہ الیہ ترجعون، الیہ ترجعون کی دلیل. اس لولا تعریض، اس لیے کہ اگر تعریض نہ ہوتی لکان المناسب، تو مناسب یہ تھا ان یقال، یوں کہا جاتا والیہ ارجع، اور میں اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاؤں گا. علامہ هو الموافق للسیاق، بنا بر اس کے جو کہ موافق ہے کس کے؟ سیاق کلام کے. ووجہ حسن ہی، بھائی ایسا کیوں کیا گیا؟ اس تعریض کے حسن کی وجہ کیا ہے بھائی؟ وما لی لا اعبد کیوں کہا گیا؟ وما لکم لا تعبدون ہونا چاہیے، کہنا چاہیے تھا بھائی. کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، ضابطہ یہ کہ تبلیغ کر رہے ہیں مولانا. وہ حدیث علیہ السلام نے بھیجا تھا نا، وہ تو اس نے جا کر کیا کہا کہ مجھے کیا ہے کہ میں کیوں نہ عبادت کروں اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جا. تو یہ تبلیغ کر رہے ہیں، اور تبلیغ میں ہمیشہ کیا کیا جاتا ہے مولانا؟ برائی کی نسبت مخاطب کی طرف نہیں کی جاتی بلکہ اپنی طرف کی جاتی ہے، تاکہ وہ آپ کی بات توجہ سے سنیں اور اس پر بات اثر انداز ہو. اگر آپ اس کی طرف بات کو منسوب کریں گے تو وہ آپ کی بات کو توجہ سے سنے گا ہی نہیں. وہ وجہ حسنی ہی، اور وجہ حسن اے حسن حاضر تعریض، اس تعریض کے حسن کی وجہ یہ جو وما لی لا اعبد ہے. اسماع المتکلمی، سنانا ہے. کس کو سنانا؟ متکلم کا. کس کو سنانا؟ مخاطبین کو. بھئی اصل میں تھا اسماع المخاطبین، مخاطبین کو سنانا ہے. کیا سنانا ہے؟ الحق، حق بات. اس تعریض کے حسن کی کیا وجہ، اس میں حسن کیوں آیا؟ کہتے ہیں مخاطبین کو ہم نے کیا سنانا ہے؟ حق سنانا ہے. تو درمیان میں المتکلم نکال کر بتلا دیئے کہ اسماع مصدر ہے، اس کی اضافت ہو رہی ہے مخاطبین کی طرف، اور مخاطبین اس کے کیا ہیں؟ مفعول ہے، فاعل نہیں، بلکہ فاعل کون ہے؟ متکلم. متکلم سنانا چاہتا ہے، اور کس کو سنانا چاہتا ہے؟ مخاطب. کیونکہ بھئی مصدر کی اضافت کبھی فاعل کی طرف ہوتی ہے اور کبھی، تو یہاں بتلایا مفعول کی طرف ہے المتکلم کے ذریعے. سنانا ہے متکلم کا مخاطبین کو. کون مخاطبین؟ کہتے ہیں الذین ہم اعداؤہ، جو کیا تھے؟ ان کے دشمن تھے. کیا سنانا مقصود ہے؟ حق بات. هو المفعول الثانی، یہ کیا ہے؟ مفعول مفعول اول کون ہے بھائی؟ مخاطب. سنانا ہے مخاطبین کو حق، تو مخاطبین مفعول اول اور حق مفعول ثانی. هو المفعول الثانی للاسماع، یہ مفعول ثانی ہے اسماع کے لیے. علی وجہ، ان کو حق سنانا ہے ایسے طریقے پر. لا یزید ذلک الوجہ غضبہم، کہ نہ بڑھا دے یہ طریقہ ان کے غضب کو. یعنی بھئی جب آپ نے غلطی کی نسبت اپنی طرف کی تو مخاطبین کا غصہ بڑھے گا؟ نہیں بڑھے. وَهُوَ اَيْذَلِكَ الْوَجْهُ اور وہ وجہ کیا ہے؟ وَنَنَا تَرْكُ التَّصْرِحِ مِن نِسْبَتِهِمْ إِلَى الْبَاطِلِ ترک کرنا ہے تصریح کو. کس چیز کی تصریح بھئی؟ مِن نِسْبَتِهِمْ إِلَى الْبَاطِلِ ان کی طرف کس چیز کی نسبت کی جائے؟ مخاطبین کی طرف باطل کی نسبت کی تصریح کو کیا کرنا ہے؟ چھوڑ دینا ہے. وَيُعِينُ اور یہ مددگار ہوتی ہے کس چیز پر؟ آگے آ رہا ہے مولانا عَلَى قُبُولِهِ اَيْخَ عَلَى قُبُولِ الْحَقِّ اور یہ طریقہ مددگار ہوتا ہے حق قبول کرنے پر. وَيُعِينُ اور عَطْفٌ عَلَى لَا يَزِيدُ اس کا عطف کس پر ہے مولانا؟ کدھر ہے لَا يَزِيدُ؟ ہاں عَلَى وَجْهٍ لَا يَزِيدُ مخاطبین کو حق سنانا ہے علی وجہ ایسے طریقے پر کہ ان کے غضب کو نہ بڑھائے اور ایسے طریقے پر کہ یعین علی قبول الحق حق قبول کرنے میں کیا ہو مددگار. وَلَيْسَ هَذَا فِي كَلَامِ السَّكَّاكِ کہتے ہیں یہ کلام سکاکی کے میں سے نہیں ہے مولانا. کون سا؟ یعین علی قبولہ مصنف کیا فرما رہے ہیں؟ یعین علی وجہ یعین علی قبول تو یہ سکاکی کا قول نہیں ہے مولانا لیکن ان کے کلام سے مفہوم ہے ان کے کلام سے کیونکہ جب ایسے طریقے سے کلام کیا جائے جس سے ان کا غصہ نہ بڑھے مخاطبین کا غصہ آپ ان کو حق پہنچا رہے ہیں ایسے طریقے سے کہ ان کا غصہ نہ بڑھے جب غصہ نہیں بڑھے گا تو یقیناً یہ طریقہ معاون ہوگا کس چیز کے اندر حق قبول کرنے. اے علی وجہ یعین علی قبولہ اے علی قبول الحق حق قبول کرنے پر لکونہ اے لکون ذالک الوجہ ادخل فی امحاض النسخ اس وجہ سے کہ یہ طریقہ جو ہے زیادہ داخل ہے اس کا زیادہ دخل ہے فی امحاض النسخ کس چیز میں امحاض کہتے ہیں اخلاص کو نصیحت کے اخلاص میں اس کا زیادہ دخل ہے نصیحت کے حیث لا يريد المتکلم بهم الا ما يريد لنفسه بئی حیثیت کے متکلم نہیں ارادہ کرتا ان کے ساتھ بھی مگر اسی چیز کا جو اپنے لئے ارادہ کرتا ہے. تو دیکھو سنانا ان کو تھا کہنا چاہیے تھا ما لکم لا تعبدون لیکن متکلم نے کس کی طرف نسبت کی اپنی طرف نسبت کر دی یہ اپنی نصیحت میں اپنے اخلاص متکلم کا اخلاص ظاہر ہو گیا کہ متکلم ان کے لئے بھی وہی چیز چاہتا ہے جو اپنے لئے چاہتا ہے. بس ہاں هذا هو المرام اللہ علم حقیقت بکر